الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا هريرة، اتق المحارم تكن أعبد الناس. الحديث. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم.
شعبان مبارک کا مہینہ رواں دواں ہے، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا مانگی: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. اور اس کی برکت کا نتیجہ یہ نکلے کہ وبلغنا رمضان، کہ ہم بالغ رمضان ہو جائیں، یعنی رمضان المبارک کو پہنچ جائیں، اس کی برکات کو حاصل کریں. شعبان کے مہینے میں نصف شعبان کی جو رات ہے، جس کے لیے مختلف احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ارشادات فرمائے ہیں، اس کے بارے میں ہمارے بڑوں کا، ہمارے اکابر کا طرز یہ رہا جو سمجھایا انہوں نے، کہ اچھے کام کر لو، کچھ عبادت کر لو، اور اس کے دن میں روزہ رکھ لو. اور اس روزے کے لیے آپ نے فرمایا: صومو، روزہ رکھو. اور یہ امر کا صیغہ ہے، امر آتا ہے وجوب کے لیے، لیکن یہاں امر وجوبی نہیں ہے، یعنی حکم کا صیغہ ہے امر کا، لیکن یہ وجوب کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہاں امر کا جو صیغہ ہے وہ استحباب کے لیے ہے، اجازت کے لیے ہے، ایک اچھا عمل ہے. اور علماء کرام، طالب علم اس بات کو جانتے ہیں کہ امر کبھی کبھی استحباب کے لیے بھی آتا ہے، جیسے سورہ جمعہ کے اندر جمعہ پڑھنے کی کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ اب زمین میں پھیل جاؤ. اور وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو یعنی روزی کو تلاش کر. یہاں فضل سے مراد رزق ہے، روزی ہے. اب یہاں پر جو وَابْتَغُوا ہے یہ بھی امر ہے، تو یہاں پر علماء مفسرین کرام نے سمجھایا کہ یہ امر وجوبی نہیں ہے، استحبابی ہے. یعنی اب نماز جمعہ کے پڑھنے کے بعد اس کی اجازت ہے کہ تم اپنا کاروبار کرو، تجارت کرو، یہ کام تم کر سکتے ہو، یہ اجازت کے لیے ہے. یہ مسئلہ بتانا کہ تمہیں اجازت ہے. رزاق کو یاد کر لیا، رزق کو تلاش کرو. لہذا یہ امر وجوبی نہیں ہے بلکہ استحبابی ہے، استحباب کے لیے کہ یعنی اجازت ہے کہ اب وہ رکھ سکتا ہے. اسی طریقے سے نصف شعبان کا جو روزہ، جو جس کا نام عوام کے اندر شب برات کے نام سے مشہور ہے، تو اس کے روزے کے رکھ سکتا ہے. یہ ہمارے اکابر کا طرز رہا. حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک تھا جو حضرت نے سمجھایا. اور نفلی روزے کے بارے میں البتہ ہمارے بڑوں نے یہ فرمایا کہ جس کو رکھنا ہے وہ رکھے، اور نہ رکھنے والوں کو حقیر نہ سمجھے. اس کی ترغیب بھی دینے کی اجازت ہے، یعنی نفلی اعمال کی ترغیب دینے کی اجازت ہے کہ رغبت پیدا ہو اور اس رغبت سے یعنی گویا عمل کر لے، اس کی بھی اجازت ہے. بلکہ یہ ایک اچھا کام ہے، کیونکہ نوافل اور نفلی جو اعمال ہوتے ہیں، چاہے وہ بدنی عبادت سے ہوں، قولی ہو یا مالی عبادت ہو، اس سے ترقی ہوتی ہے، صحت بنتی ہے، روحانی اور دینی صحت بنتی ہے. اس لیے اس کی بھی ترغیب کی اجازت ہے. لہذا اگر کوئی عالم شعبان کی ترغیب دے کہ روزہ رکھو، تو یہ ترغیب ایک اچھی چیز ہے. ہمارے اکابر کا طرز ایک یہ رہا جو جس کو ان کا حد اعتدال بولنا چاہیے، کہ ہر چیز میں اعتدال کو رکھا. اسی اعتدال میں یہ بات بھی رکھی، جیسے بعض لوگ ہیں وہ شب برات اور نصف شعبان کے روزے کا انکار کر دیتے، کھلا انکار، بس بالکل جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اسٹریٹ اوے، سیدھا انکار کہ نہیں ہے روزہ. اور ان کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ عوام کے اندر کچھ چیزیں غلو کے طور پہ اختیار کر جاتی ہیں، تو وہ اس غلو سے بچانے کے لیے بالکل الٹا معاملہ کرتے ہیں. ہمارے اکابر کا جو طرز رہا، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ بھی اس میں، حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ وغیرہ، کہ یوں کرو کہ اگر کوئی ایک اچھا عمل ہے تو اس اچھے عمل کی ترغیب دو، لیکن ساتھ میں اس کے اندر جو بری باتیں، بری چیزیں شامل ہو گئی ہیں، اس کو منع بھی کرو. یعنی بیلنس برابر کرو ترغیب اور ترہیب کے ساتھ. اور ادھر بیٹھو، بیلنس برابر کرو ترغیب اور ترہیب کے ساتھ، یعنی نیک عمل کی رغبت دو تو بری باتوں سے ڈراؤ بھی. کہ نصف شعبان کی 15ویں شعبان میں جو غلط چیزوں کا رواج ہے اس کو منع کرو. مثلا چراغا کرنا. اس مرتبہ تو بجلی والوں نے اس بدعت کو روکنے میں بہت ساتھ دیا کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. کہ تم چراغاں کیا کرو گے, بجلی نہیں دیں گے. لہذا اور جاگو اور تڑپتے ہوئے دل سے یاد کرو, اللہ اللہ کے نعرے لگاؤ. تو ہمارے اکابر کا الحمدللہ یہ طرز رہا کہ ایک حد اعتدال رکھا, یعنی اگر ترغیب دی تو ترہیب بھی رکھی تاکہ بیلنس برابر ہو جائے. کہ نصف شعبان کا ٹھیک ہے تم روزہ رکھو, لیکن نہ رکھنے والوں کو اور پھر اس کے ساتھ وہ قبرستان میں جانا کہ جہاں پر چراغاں اور جناب عورتیں بھی آئی ہوئی ہیں اور میلہ لگا ہوا ہے, اس کو منع کیا. کیونکہ قبرستان میں جان سے جانے کا مقصد یہ ہے کہ آخرت کی یاد تازہ ہو. وہ تو آنکھ مٹکا ہو رہا ہے, آخرت کی یاد تازہ ہو رہی ہے. منع کیا الحمدللہ. یہ میرے بڑوں کا طریقہ رہا الحمدللہ. لہذا اسی میں روزے رکھنے کی ترغیب دی تو ساتھ میں سمجھایا کہ بھائی اگر کوئی روزہ نہیں رکھ رہا تو اس کو کچھ مت کہو. اور بلکہ اس میں یوں سمجھایا گیا کہ کبھی رکھو کبھی نہ رکھو, اس کو اپنے اوپر لازم مت کرو. رات جاگنے کے بعد عبادت کے بارے میں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت کرو اس رات میں, تو یوں کرو کہ تھوڑی دیر عبادت کر لو پھر سو جاؤ, تاکہ اور سو جاؤ پھر سویرے اٹھ جاؤ, تہجد پڑھ لو. تہجد کے وقت میں سحری کے لیے اٹھ رہے ہو تو دو رکعت پڑھ لو, اور فجر کی نماز جماعت سے مسجد میں پڑھو. رات بھر جاگ رہے ہو اور اپنی نماز کو نیند بناؤ, اس سے بہتر ہے کہ اپنی نیند کو عبادت بناؤ. اور نیند کو عبادت بنانا یوں ہے کہ عشاء کی نماز پڑھی, فضول کاموں سے بچے, جلدی سو گئے, صبح علس تہجد کے وقت میں دو رکعت پڑھ لی, پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھی, رات بھر عبادت کرنے کا اجر ملا اور اس کی نیند بھی عبادت ہو گئی. یہ ہے عبادت کی برکت, کہ اس کی برکت سے نیند بھی عبادت ہو جاتی ہے. جیسے عالم کے لیے تو مطلقاً فرمایا کہ اس کی نیند بھی عبادت ہے. قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی اس بات کو میرے شیخ نے سنایا, کیونکہ حضرت گنگوئی کے ایک واسطے سے شاگرد تھے نا, دو واسطوں سے, کہ حضرت کے شیخ حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ اور ان کے استاد مولانا ماجد علی صاحب جونپوری رحمت اللہ علیہ, یہ حضرت گنگوئی کے شاگرد تھے. تو ماں ماجد علی جونپوری استاد تھے حضرت پھول پوری کے, حضرت پھول پوری استاد تھے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کے. تو حضرت گنگوئی کی باتیں سنایا کرتے تھے. کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ عالم کا سونا بھی عبادت ہے, یہ کیا ہے اس کے معنی؟ تو حضرت والا گنگوئی نے جو اس کی مثال دی وہی پیش کرتا ہوں جو میرے شیخ سے, جس کو میں نے اپنے شیخ سے سنا. یعنی میرے اور حضرت گنگوئی کے درمیان تین واسطے ہو گئے, میرے شیخ رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا شاہد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ, حضرت مولانا ماجد علی صاحب جونپوری رحمت اللہ علیہ. تین واسطوں سے حضرت گنگوئی کی بات, دیکھو کیسی سند ہے نا, کتابوں میں پڑھتے اور تھی, سنی ہوئی بات ہے الحمدللہ. سمعتو تو فرمایا کہ ایک بڑھئی بلایا کارپینٹر, نجار. اب وہ اس سے طے ہوا کہ وہ 8 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک وہ مزدوری کرے گا اور لکڑی کا کام کرے گا، فلا فلا دروازہ بنائے گا یا کھڑکیاں یا الماری وغیرہ. اب فرمایا صبح 8 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک وہ جن اوزاروں سے کام کر رہا ہے ان اوزاروں کو دن میں کئی مرتبہ گھسے گا، بھی تیز کرے گا کئی مرتبہ. لیکن جتنا وقت وہ گھسنے میں لگائے گا اتنے وقت کی مزدوری بھی اس کو دی جائے گی کہ نہیں؟ اب اگر اس کو کوئی آدمی یہ کہے کہ میں تمہیں پوری مزدوری کیوں دوں کہ تم نے اتنا وقت جو ہے وہ گھسنے میں لگایا اور اتنا وقت کھانا کھانے میں بھی لگایا، استنجا کے لیے بھی کئی دفعہ گئے تم، تو میں اتنے وقت کی مزدوری تمہیں کیوں دوں؟ تو اس بڑھئی کو، اس مزدور کو چونکہ ہم نے بلایا، استنجا کے وقت کے بھی پیسے، کھانے کے بھی پیسے، اور اوزار کو گھسنے کا جو وقت ہے اس کے بھی پیسے دیے جائیں گے، مزدوری پوری دی جائے گی. میرے پیارے مرشد اور میرے شیخ حضرت گنگوئی کی بات کو فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اسی طریقے سے وہ عالم جو عبادت کر رہا ہے، نئے دین کا کام کر رہا ہے آرام کے لیے، کیونکہ آرام کر کے پھر مقصد ہے، پھر اٹھے گا، پھر دین کا کام کرے گا. تو فرمائے چونکہ اپنے اوزاروں کو تیز کر رہا ہے، اس آرام پر، اس نیند پر بھی اس کو اجر ملے گا. اس لیے فرمایا عالم کا سونا بھی عبادت ہے، عالم کا سونا بھی عبادت ہے. اس وجہ سے اس پر بھی اس کو اجر ملے گا. جزاک اللہ. دو خیال کیا نا انہوں نے، جزاک اللہ. تو عالم کا سونا بھی عبادت ہے. تو میرے اکابر کا حد اعتدال کیا رہا کہ نصف شعبان کے بارے میں عبادت کرو، سو جاؤ. یہی رمضان شریف کی راتوں کے بارے میں فرمایا، کیونکہ اس زمانے میں قوا پہلے جیسے نہیں ہے، قوتیں پہلے جیسی نہیں ہیں کہ ایک آدمی رات بھر عبادت بھی کرے پھر دن کو دوسرے کام بھی کرے، ایسا نہیں ہے، تجربے کی بات ہے. لہذا اس کے لیے جو طرز ہمارے اکابر نے سکھایا کہ رات کو عشاء کے بعد کچھ دیر عبادت کرو، پھر جلدی سو جاؤ، پھر جلدی اٹھ جاؤ، تہجد کے وقت میں اٹھ جاؤ، اس وقت اللہ تعالیٰ سے تو کچھ نماز پڑھو، کچھ ذکر کر لو، کچھ دعائیں مانگ لو، جو مانگنا اللہ سے مانگ لو، پھر اس کے بعد فجر کی نماز جماعت سے پڑھو. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کو مسجد عثمان غنی سے نشر کیا جاتا ہے. بروایت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو شخص عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے ساری رات عبادت گزار لکھا جائے گا. یہ ہمارے اکابر کا تاز، یہی چیز شعبان کے لیے فرمایا. باقی حلوہ بازی، کبوتر بازی، آتش بازی، چراغاں، ان چیزوں کو منع کیا کہ یہ کام مت کرو، یہ سمجھا دیا. یہ ہے میرے اکابر کا حد اعتدال. نصف شعبان کے متعلق جو روایتیں ہیں ان روایتوں میں سے کچھ روایتیں وہ ہیں کہ جس کو یوں ذکر کیا کہ نصف شعبان کی برکات سے اللہ تعالی اس میں تمام مخلوق کی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن چند لوگوں کا ذکر کیا کہ ان کی مغفرت نہیں ہوتی، چند گناہوں میں مبتلا ایسے گناہگار کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی مغفرت نہیں ہوتی، جبکہ تمام مخلوقات کی مغفرت ہو جاتی ہے. اور گناہوں سے معافی، مغفرت اور توبہ، یہ وہ چیز ہے جو بندے کو اللہ کا ولی اور دوست بنا دیتی ہے. عبادت گزار اللہ تعالی کا ولی اور دوست نہیں ہے. یعنی مراد کیا ہے، ایک آدمی عبادت تو کر رہا ہے لیکن گناہ نہیں چھوڑتا، تو یہ ہے، یہ اللہ تعالی کا ولی اور دوست نہیں ہے. اللہ تعالی کا ولی اور دوست وہ ہے جو ترک معصیت کرے، گناہوں کو چھوڑے، اور گناہوں کو چھوڑنے والے کو ہی تقوی، گناہوں کو چھوڑنا ہی تقوی کہلاتا ہے، اور ایسے شخص کو متقی کہتے ہیں، اور متقی ہی ولی اللہ ہوتا ہے، اللہ تعالی کا دوست ہوتا ہے. لہذا گناہ کرنے والا وہ اللہ تعالی کا دوست نہیں ہے. ایک شخص حالت ایمان، اللہ تعالی ایمان کی نعمت عطا فرمائی الحمدللہ، عبادت گزار ہے، نصف شعبان میں بھی خوب عبادت کرتا ہے، رمضان میں بھی عبادت، قرآن پاک کی تلاوت کا معمول، ذکر کا معمول، اشراق، اوابین، تہجد، حج و عمرے، تبلیغ میں جانا، علماء، اللہ والوں سے محبت اور عقیدہ، تعلق، مسائل، لیکن اس کے باوجود گناہ نہیں چھوڑتا، تو یہ شخص اللہ تعالی کا دوست نہیں ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، گناہوں کو چھوڑ دو اور اللہ تعالی کی دوستی اور ولایت کا تاج اپنے سروں پر سجا لو. گناہوں کو چھوڑو اور اللہ تعالی کی دوستی اور ولایت کا تاج اپنے سر پر سجا لو. ہاں، تو اللہ تعالی نے ہمیں اس دنیا میں اپنا ولی اور دوست بننے کے لیے بھیجا. اسی کے لیے اللہ تعالی نے ماہ رمضان رکھا. ماہ رمضان یعنی رمضان، رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ تعالی کی دوستی کا مہینہ ہے. اس لیے دن میں روزہ رکھوایا، اور اس کا مقصد خود فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی ہمارے دوست بن جاؤ، گناہوں کو چھوڑ دو. اور اس کی رات میں اللہ تعالی نے ایک عجیب عبادت رکھی جو پورے سال میں نہیں ہے، اور وہ ہے 20 رکعت تراویح. وہ رکھی، اور میرے شیخ رحمت اللہ نے ایک عجیب نقطہ فرمایا کہ دیکھو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو علی قدمی الرحمن، یعنی رحمان کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے، اور انسان جب ایک رکعت پڑھتا ہے تو ایک رکعت میں دو سجدے کرتا ہے. یعنی گویا بندے کو سجدے میں ایک قرب عظیم ملتا ہے، اور ایک رکعت میں دو قرب عظیم ملتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف میں 20 رکعت تراویح رکھی کہ رات کو پڑھو تو 40 قرب عظیم عطا فرماتے ہیں. 40 قرب عظیم عطا فرمائے. اب رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، پورے سال قلب پر غفلت طاری ہے. اس غفلت کی کو دور کرنے کے لیے، غفلت کے پردے کو چاک کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب ہی کے مہینے سے ہوشیار کیا. کیسے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت فرما، اور وبلغنا رمضان، دو مہینے ایڈوانس میں رمضان کے لیے تیاری کرا دی. دو مہینہ قبل ہی رمضان شریف کی تیاری کرا دی، تاکہ بندہ رمضان شریف کے لیے پہلے ہی کمر کس لے، چوکس ہو جائے، چوکننا ہو جائے کہ اتنا مبارک مہینہ آ رہا ہے، ایسا نہ ہو یہ مہینہ غفلتوں میں گزر جائے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب سے ہوشیار کر دیا، ہوشیار ہو جاؤ. اور پھر اس کی تیاری کے لیے مزید کیا، 15 شعبان رکھی. یہ مضمون بندے کو اللہ تعالی نے عطا فرمایا کہ رمضان شریف سے قبل یہ جو نصف شعبان کی رات ہے، یہ رمضان شریف کے ٹورنامنٹ کے لیے نیٹ پریکٹس ہے. آج کل لوگ ٹورنامنٹ بہت سمجھتے ہیں نا, کیا کریں, بس سارے ٹور جو ہے وہ منٹ کے لگاتے ہیں, پیپر منٹ, سپر منٹ. اور منٹ منٹ میں, منٹ منٹ میں منٹ کھاتے ہیں. تو اللہ تعالی نے رمضان شریف کی تیاری کے لیے پہلے سے ایک موقع دیا. کیسے؟ اس رات میں جاگو, ہوشیار ہو جاؤ, کیونکہ غروب آفتاب سے ہی برکتیں شروع ہو جاتی ہیں. 15 شعبان کی برکت غروب آفتاب سے ہی شروع ہو جاتی ہے. تم اس وقت سے جاگو, یعنی عبادت میں لگ جاؤ, مغفرت کی دعائیں مانگو. اور چونکہ روایت میں آیا ہے کہ مولود یعنی پیدا ہونے والے اور انتقال کرنے والے, ان کی فہرست حوالے کر دی جاتی ہے. اللہ سے یہ بھی مانگ لے کہ اللہ میری زندگی بڑھا دے, زندگی بڑھا دے. لیکن کس چیز کے لیے زندگی؟ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زندگی تو بڑھواؤ لیکن برائے بندگی ہو. جینا صرف برائے جینا نہ ہو کہ کھایا پیا, صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. فرمایا ایسی زندگی نہ مانگو کہ کھائیں گے پیئیں گے ذرا اور بھی ذرا مزے اڑائیں گے, اس لیے نہ مانگو. کیونکہ اس زندگی میں جو ہم عبادات کریں گے, اعمال کریں گے, اس کا فائدہ ہمیں آخرت میں ملے گا, نیکیاں بڑھیں گی, فائدے ملیں گے. لہذا یہ زندگی کو مانگو, لیکن زندگی صرف برائے زندگی نہ ہو بلکہ زندگی برائے بندگی ہو. یہ بات فرمائی کہ زندگی برائے بندگی ہو. لہذا یہ مانگو, رزق مانگو کہ اللہ رزق وسیع عطا فرما, عافیت والا رزق عطا فرما. اب وہ عبادت کر رہا ہے, ایک قلب متوجہ ہو گیا, پھر روزہ رکھ رہا ہے تو روزہ رکھ کے اس کو اندازہ ہو گیا کہ اس گرمی میں اگر میں روزہ رکھوں گا تو مروں گا نہیں. ہمارے دوستوں نے روزہ رکھا تو دوپہر ظہر میں میں نے پوچھا, کیونکہ ایک دن پہلے تک تو بغیر روزے کے اور گرمی خوب, دن میں انسان کئی مرتبہ پانی پیتا ہے, تو ظہر میں میں نے پوچھا, ہاں بھائی کیا حال ہے؟ کہہ رہے نہ بھوک کا احساس نہ پیاس کا احساس, حالانکہ موسم ویسے ہی گرم, لیکن خود بتانے لگے کہ نہ بھوک کا احساس نہ پیاس کا احساس. اور ماشاءاللہ پورا روزہ ایسے مزے سے گزر گیا, سبحان اللہ. تو گویا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک روزہ رکھوا کے تم ذرا دیکھ لو مرو گے تو نہیں. ڈر جاتے نا کہ چاپ دن بھر بھوکے پیاسے رہیں گے تو مر جائیں گے. 15 گھنٹے کا روزہ رکھایا. اسی دن برطانیہ میں ہمارے ایک عالم دوست ہیں, میرے شیخ کے خلیفہ بھی ہیں, ان سے بات ہوئی تو بتانے لگے یہاں رات کے 10:15 بجے تھے, اور نہیں یہاں رات کے 11:15 بجے تھے, اور وہاں 7:15 بجے تھے. وہاں کا ٹائم رہتا 7:15. تو میں نے ان سے پوچھا کہ مغرب پڑھ لی؟ تو ہنسنے لگے, کیا مغرب کیا, ابھی تو میں نے عصر بھی نہیں پڑھی, ہم نے ابھی تو عصر کی نماز میں بھی آدھا گھنٹہ باقی ہے. تو ان لوگوں کا روزہ 20 گھنٹے اور اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے اس زمانے میں. تو بھائی کراچی والوں, پاکستان والوں, کراچی والوں کے لیے تو زیادہ سے زیادہ گھنٹہ جو 15 سے 15.25 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے, اس سے بڑا روزہ نہیں ہوتا کراچی والوں کو. تو شکر ادا کرو 20 گھنٹے سے اللہ تعالی نے 15 گھنٹے پہ راضی ہو گئے کہ نہیں. نعمت ہے, اوقات میں اعتدال ہے, الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی کہ برائے بندگی ہو. تو اس رات کی جہاں حدیث مبارکہ میں ذکر کیا, وہی یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کی مغفرت فرما دیتے ہیں, لیکن کچھ لوگوں کا ذکر آئے کہ ان کی مغفرت نہیں ہوتی، اور ان لوگوں میں سے جن کی مغفرت نہیں ہوتی ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو شرک کرتے ہیں، مشرک۔ شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے شرک جلی، ایک ہوتا ہے شرک خفی۔ ایک ہے کھلا ہوا شرک۔ کھلا ہوا شرک کیا ہے؟ جیسے درخت کو پوجنا، سورج کو پوجنا، گائے کو خدا بنا لینا۔ ارے بھائی، گائے کو خدا کیوں بنائے؟ وہ تو مؤنث ہوتی ہے۔ یعنی مذکر مؤنث بھی نہیں، اور پھر جس مؤنث کا مذکر موجود ہے اس کو کیوں نہیں خدا بنایا، جبکہ وہ مذکر مؤنث کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ یعنی خدا کو بھی نہیں چھوڑا اس مذکر نے۔ تو عجیب بات ہے، گائے کو بھی خدا بنا لیا کہ جی گائے کا گوشت نہیں کھائیں گے۔ ایک نے کہا گائے کا گوشت نہیں کھائیں گے، اسی ادھر ہی سے دوسرے ہندو نے کہا کھائیں گے، کس کا باپ رو سکتا ہے؟ یہ ہندوستان کی بات بتا رہا ہوں کہ ایک صوبے والے نے کہا نہیں کھائیں گے، دوسرے صوبے والے نے کہا کھائیں گے، کوئی کس کے باپ کی مجالہ ہے؟ ایسی الفاظ اس نے کہے، کون روک سکتا ہے؟ لیکن مسلمان کی کرامت دیکھو، مسلمان کی کرامت دیکھو، ہندوؤں کے خداؤں کو بھی کھا جاتا ہے۔ کیا چیز ہے کہ خداؤں کو بھی کھا جاتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ کیسے کمزوروں کو خدا بنایا، اور اس کے جس اللہ پر، جس خدا پر، جس مالک پر ایمان لاتے ہیں اس کی قدرت دیکھیے کہ اس کا ایک ادنا غلام دوسروں کے خداؤں کو کھا جاتا ہے، اور ایک ادنا غلام اکیلے خدا کو لٹا دیتا ہے۔ ہمارے یہاں کے قصائیوں کو دیکھیں، کمیلے کے، ایک اکیلا گرا دیتا ہے خدا کو، بتائیے اتنا کمزور خدا؟ تو شرک جلی تو یہ ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کہ مثلا قبر والا یا درخت کو پوجنا، گائے کو پوجنا، یہ شرک جلی کہلاتا ہے۔ بتوں کو کہنا، یعنی کتنی عجیب بات ہے عقل، کہ جس خدا کو اپنے ہاتھ سے بنایا اسی کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا احسان اور شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے ہمیں بری رکھا، الحمدللہ، کہ یہ پیشانی اللہ کے در کے سوا کہیں نہیں جھکتی۔ ایک یہ شرک جلی ہے، ایک ہے شرک خفی۔ شرک خفی اس کو ریا دکھاوا بھی کہتے ہیں، یعنی عبادت کر رہا ہے اللہ کی، نماز پڑھ رہا ہے اللہ کی، روزہ رکھ رہا ہے اللہ کا، علم حاصل کر رہا ہے اللہ کا، تقریر اور بیان کر رہا ہے اللہ کا، لیکن اس سے مقصد یہ ہے کہ میری مخلوق تعریف کرے کہ کتنا نیک ہے، کتنا عبادت گزار ہے۔ اس کو کہتے ہیں شرک خفی، اور ریا اور دکھاوا۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایک عابد تھا، عبادت گزار، عابد محض، عالم نہیں، عابد محض۔ ایک عالم عابد ہوتا ہے، سبحان اللہ، وہ تو نور اللہ نور ہوتا ہے، اور ایک عابد محض۔ اس کو پتا چلا کہ لوگ ایک درخت کی پوجا کر رہے ہیں، کلہاڑا اٹھایا، درخت کاٹ دوں گا۔ رستے میں جا رہا تھا، شیطان مل گیا، اس نے کہا صوفی صاحب چڑھتے جی، صحیح تھا، صوفی صاحب کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا یہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو جو جڑ ہے اسی کو کاٹ دو، درخت کو کاٹ دو۔ اس نے کہا صوفی ایسے نہیں کاٹ سکتا، یہاں شیر خان بھی بیٹھے ہیں، شیر خان بروزن شیطان، کشتی ہو گئی دونوں کی. وہ صوفی اس نے کیا کیا, اس عابد نے شیطان کو اٹھا کے پٹک دیا سینے پہ سوار, کلہاڑا کہا تیری گردن اڑاتا, اس نے کہا معاف کر دے, تیرے قوت ایمانی کو سلام کرتا ہوں, کیا تیرا ایمان ہے, سبحان اللہ مجھے پٹک دیا شیطان. یہ واقعہ میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ نے سنایا. شیطان نے اس کو کہا کہ یار تیری قوت ایمانی کیا عبادت. اب جب اس کی تعریف کی تو محض عابد تھا نا, اس لیے اپنی تعریف سے ذرا دل نرم ہو گیا. اس نے کہا کوئی ڈیل کر لیتے, تیرا ڈیل ڈال تو میں نے دیکھ لیا, اب کوئی ڈیل کر لیں, کوئی سودا بناتے ہیں. بھائی اگر وہ درختوں کو پوجے تو درخت اللہ نے بنایا ہے, وہ پوجے تو بیوقوف سے اللہ پوچھے گا تو کیا اپنا وقت ضائع کرتا ہے, چل ڈیل کرتے ہیں, تجھے روزانہ تیرے اکاؤنٹ میں روزانہ $500 آ جائے کریں گے. چھوڑ کیا, تجھے کیا پڑی ہے. اس لیے ہمارے اکابر نے فرمایا بھی, فرمایا دیکھو کرنا کیا ہے, کس کام کو کیسے کرنا ہے, اگر باطل کی بیخ کنی بھی کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے. ایسے مت جاؤ کہ میں امریکہ ساؤتھ امریکہ وہاں جاؤں گا, وہاں اوریانی ہیں, وہاں جو ننگی عورتیں ان کو جا کے سمجھاؤں گا کہ کن تم بےہودہ کاموں میں لگی ہوئی ہو, کیوں لان کے اشتہاروں میں تم آتی ہو ایسے, وہ سب یوں کر کے چھپا ڈال لینا تو سب کچھ, وہ جیسے صوفی کا ہوا آپ سنیں, اونلی جھپا اینڈ ون پپا, سب ختم. اس لیے کہاں کس طریقے سے تبلیغ کرنی اس کو سیکھنا ہے ہم نے. اور اس کا ایک طرز یہ بھی ہے کہ ابھی ان کو کچھ نہ کہو, جو وہاں جا رہے ہیں اپنے ان کو روکو کہ بھائی وہاں نہ جاؤ, تو یہ بھی ایک طریقہ ہے, اس سے خود بھی رکنے کی توفیق ملے گی. باقی نہیں, برائی کی جڑ ختم کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے, اس کے لیے زبردست تعلق با اللہ کی ضرورت ہے. یہ ہر ایک کا کام, ہر کس و ناکس کا نہیں ہے. یہ تو ایسے ایک صاحب نسبت اللہ والے بزرگ تھے, محلے والے ان کے دشمن تھے. حضرت مسجد کو جس رستے پہ جاتے تھے تو وہاں انہوں نے ایک دفعہ ناچ گانے کا پروگرام لگایا, کانسرٹ. حضرت کی نماز کا وقت ہوا, اب گانا بجانا خون کھولا گرم, لیکن نگاہ نیچی کر کے رستہ پلٹ کے کان بند کر کے چلے گئے. یہ واقعہ بھی میرے شیخ رحمت اللہ نے سنایا, بلکہ حکیم الامت نے بھی سنایا. واپس آ رہے تھے پھر وہی گانا بجانا, غیرت ایمانی کو جوش آیا, بجائے اس کے کہتے وہ جو طوائفہ عورت آئی ہوئی تھی گانے والی بے شرم عورت, سیدھا گئے, کہا یہی ہے نا فساد کی جڑ, جوتی اٹھائی اور بھرے مجمع میں اس کے سر پر کھوپڑی پر سر پر جوتیاں برسانے شروع کر دی کہ کیا تو نالائقی کرتی ہے, بھاگ یہاں سے. اب تو سارا رنگ میں بھنگ پڑ گیا, وہ جو سارا شور و غل ہاؤ ہو وہ آہ میں بدل گیا, کسی کی مجال نہیں حضرت اکیلے کچھ بول سکے. آ گئے, اب پڑھانے والے پٹی پڑھاتے ہیں, کہا کرو اس مولوی کا دماغ ٹھیک, کرو مقدمہ, کرو اس کو پابند کرو, اس نے ہمیں نابالغ کیسے بولا, اس نے کیسے ہمارا کیا خرچہ ہم نے کیا, اس کو کیا تکلیف ہے, چلا جاتا اپنی عبادت کر رہا ہے. تو بھائی اگر اپنی عبادت کر رہا ہے تم بھی بے شرمی کے پروگرام سب کو کیوں کرتے پھرتے ہو, اپنے الگ کرو, کسی کو مت بتاؤ. اب اس نے اس عورت کو کہا, لوگوں نے کہ تم مقدمہ کرو ہم سب تمہارا ساتھ دیں گے, یہ لو پیسہ ہم گواہی دیں گے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ عورت رونے لگی, وہ بد کردار، بے حیا، بے شرم عورت. لیکن وہ عورت رونے لگی، اس نے کہا کہ میں اس شخص کے خلاف کبھی مقدمہ نہیں کروں گی. پوچھا کیوں؟ کہا اس شخص کا ایمان دیکھو کہ اس نے اتنے لوگوں کی پرواہ نہیں کی اور بھرے مجمع میں میرے سر پر کھوپڑیاں چڑھائے، کھوپڑی پر جوتے برسائے. اس سے معلوم یہ چلتا ہے کہ اس شخص کے دل میں اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے، اور اس سے لڑنا اللہ سے لڑنا ہے، اور اللہ سے ہم نہیں لڑ سکتے. ایسا ایمان ہو، اللہ اللہ سبحان اللہ، تو کیا بات ہے. لہذا ہمارے اکابر کے، بزرگوں کے ایسے ایسے واقعات ہیں، تنہے تنہا ایسے ایسے حالات آئے. لیکن ہم عام دین کا کام کرنے والے جو اپنے بزرگوں کی باتوں کو نقل کرتے ہیں، ایک عام عالم اور اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ اس طرح سے چلا جائے. یہ قلب کی قوت کا کیا عالم، وہ چیز پیدا ہو جائے تو سبحان اللہ. قوت قلب چاہیے، ایمانی قوت. ابھی تو ہم گناہوں سے محروب ہو جاتے ہیں. بس اس صوفی کو کہا شیطان نے کہ ارے میاں تجھے کیا پڑی ہے، تیرے ڈالر، تیرے اکاؤنٹ میں روزانہ $500 آ جائیں گے اور ایس ایم ایس پہ تمہیں الرٹ میسج مل جائے کرے گا کہ اکاؤنٹ میں پیسے کریڈٹ ہو گئے. چھوڑ تو کس چکر میں پڑا ہے. اچھا چل یوں کر، یہ آج کا ایڈوانس لے لے، یہ لے، یہ لے پیسے، اور یہ دیکھ پلیٹینم کارڈ کا کریڈٹ کارڈ بھی تجھے مل رہا ہے، اس میں تجھے اتنی آفرز ملیں گی کہ بس. اچھا اب وہ جناب اچھے اچھے دینداروں نے بھی کریڈٹ کارڈ رکھنا شروع کر دیا کہ جی بڑی بڑی آفرز مل رہی ہیں. نتیجہ یہ ہوا کتنے لوگ ہیں دیندار سود کے چکروں میں پھنسے، وہ جو اچھے بھلے کاروبار تھے ترقی ہو رہی تھی برباد ہو گئے، دین بھی گیا دنیا بھی گئی. کہ جی ہم کریڈٹ کارڈ لیں گے، ہم اس کی جائز حد میں رکھیں گے، پہلے پہلے پیسے دے دیں گے. اللہ تعالی حفاظت فرمائے، سود میں پھنسے اور بس مبتلا ہو گئے. اور یہ سود تو ایسی لعنت ہے، برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی. اور زکات کا ادا نہ کرنا، بس اب وہ صوفی صاحب کو $500 ملے جیب میں رکھے، اس نے کہا ٹھیک ہے بس میں اللہ سے دعا کروں گا یا اللہ اس کو بند کر دے. بس جا کے لیا موبائل، نیا آئی فون سیمسنگ کا S6 موبائل خریدا، ایئر کنڈیشن لگوایا، نئے پردے لگائے، گھر کو رینوویٹ کرانا شروع کر دیا. روزانہ $500 اکاؤنٹ میں آنے لگے. صبح صبح اٹھتے ہی، سب سے پہلے اٹھتے ہی تہجد کے ٹائم پہ دیکھتے ہیں ہاں بھائی کریڈٹ ہو گیا. اب جناب $500 ملنے ہیں. ایک دن صبح آنکھ کھلی تو کوئی کریڈٹ نہیں آیا، ایس ایم ایس پیغام نہیں آیا کہ جی آپ کے اکاؤنٹ میں $500 پہنچ گئے. انہیں ایک گھنٹہ انتظار کیا، دو گھنٹہ انتظار کیا، اس کے بعد کہا اچھا کلاڑا اٹھایا، اللہ کی نافرمانی، شرک. اب جناب چلے، رستے میں شیطان مل گیا، کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا شرک ہو رہا ہے، درخت کاٹنے جا رہا ہوں. اس نے کہا ایسے کیسے کاٹ سکتا ہے؟ اب دونوں شیطان اور صوفی صاحب گتھم گتھا، لڑائی ہوئی، شیطان نے اٹھایا اور پٹخ دیا. اب صوفی کے احسان خطا، حواس باختہ، حیران پریشان کہ پہلے میں سوکھی روٹی کھاتا تھا، طاقت کم تھی، شیطان کو اٹھا کے پٹخ دیا، روزانہ $500 ملنے لگے، باربیکیو ٹونائٹ میں ڈنر کرنے لگا، شنواری کی کڑھائیاں کھانے لگا، ملائی بوٹیاں کھائی ہیں، مرغی کے سوپ پیئے ہیں، دیسی انڈے اڑائے ہیں، خرا گوشہ کھایا ہے، اور جم میں جا کر یوگا اور ایکسرسائز کی ہے، لیکن یہ کیا بات ہوئی؟ پہلے سے پاور زیادہ آ گئی، لیکن شیطان نے مجھے اٹھا کے کیسے پٹک دیا جبکہ میری قوت تو زیادہ ہو گئی؟ تو شیطان سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا راز ہے؟ اس نے کہا بے الو کے چرخے، بدھو کہی کہ سمجھ میں نہیں آیا تجھے، پہلے جب تو چرخ کے لیے چلا تھا تو اللہ تعالی کی مدد تیرے ساتھ تھی، اب تو ڈالر کے لیے چلا تھا کہ ڈالر ملنا بند ہو گئے، تو جب تیرے ڈالر بند ہو گئے اللہ تعالی کی مدد تیرے ساتھ رہی تھی، اس لیے میں نے تجھے پٹخ دیا۔ تو جب انسان کوئی کام اللہ کے لیے کرتا ہے، اس میں اللہ تعالی کی رضا مقصود ہو، اللہ تعالی کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور اگر کسی کام کو مخلوق کے لیے کرتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے میرے دوستو، اس میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے شرک کرنے والا یہ شعبان کی برکات سے محروم رہے گا۔ اور اسی طرح سے ذکر آیا کہ کینہ دل میں رکھنے والا، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دل میں برے جذبات رکھتا ہے کہ اس کو کیوں ترقی مل رہی ہے، موقع ملے کو میں ایسا کروں کہ اس کو زیر کروں، چت کروں، بڑا بنتا ہے یہ، اس کے لیے برائی رکھتا ہے دل میں مسلمان کے لیے۔ تو حدیث شریف میں ذکر آیا ایسا شخص شعبان کی برکات سے محروم رہے گا، شب برات کی برکات سے محروم رہے گا، جو کسی کے لیے کینہ رکھتا ہے۔ اور کینہ کی علامت کیا ہے؟ کہ اکیلے کینو کھاتا ہے، وہ بیٹھا ہوا بھی ہے اس کو نہیں کھلاتا، اکیلے کینو کھا رہا ہے کہ سارا وٹامن سی مجھے ملے، اور ایک وٹامن اور بھی ہے، وہ اس کا نام ہے وٹامن آر، یعنی رشوت والا۔ اور یہ وٹامن آر اس لیے بنا کہ ہم لوگ چاہتے ہیں بس کام ابھی ہو جائے، اس لیے رشوت دیتے۔ اور میں سچ کہتا ہوں کہ رشوت دینے والے ذرا مجھے ثابت کر دے، وہ کام پھر بھی جلدی ہو جاتا ہو، پھر بھی وہی نخرے ہوتے ہیں۔ اور اگر تحمل کر لیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ابھی نہیں ہو رہا کل ہو جائے گا، پھر سب سے بڑی بات اللہ تعالی نے ہمیں طریقہ سکھایا، اللہ سے دعا مانگو، صلاۃ الحاجات پڑھ کے گھر سے جاؤ، وضو کر کے جاؤ، صلاۃ الحاجات پڑھ کے جاؤ، اللہ سے مانگو، اللہم لا سہل الا ما، یہ والی دعا پڑھو، الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا ففعل اذا شئت، یہ دعا ہے حدیث شریف کی، اس دعا کو پڑھو، اللہ سے دعا مانگو تو کام بنے گا۔ ہمارا پہلا کام ہوتا ہے کہ ہم تلاش کرتے ہیں کوئی پی آر مل جائے، پھر وہ کہہ دے کہ صاحب 10,000 رشوت لیں گے، کچھ آفیشل فیس ہوگی، کچھ ان آفیشل فیس ہوگی۔ اب اس کا نام ان آفیشل رکھو، ہدیہ رکھو، سروس چارجز رکھو، ہے وہ رشوت۔ انسان تحمل کرے، صبر کرے، کام ہو جاتا ہے، اللہ سے دعا مانگے۔ تو کینہ کیا ہے؟ کہ انسان ایک کینو کھا رہا ہے اور برابر والے کو کینو نہیں دے رہا کہ اس کو کیوں دوں میں، یہ کینہ ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا نا کینہ کتنا آسان، کینو سے سمجھ میں آ گیا۔ تو کینہ رکھنے والا کسی مسلمان کے لیے وہ بھی شب برات کی برکات سے محروم رہے گا۔ اسی طرح ذکر آیا کہ ناحق قتل کرنے والا، ایسا شخص بھی شب برات کی برکات، شعبان کی برکات سے محروم رہے گا۔ اسی طرح قطع رحمی کرنے والا سگے رشتہ داروں سے، جیسے باپ جیسے بھائی ہے، بھائی بھائی سے، بھائی بہن سے، خالہ پھپھی چچا وغیرہ، چچا زاد، خالہ زاد، مامو زاد، بہن بھائیوں سے قطع تعلق کر لینا، ان کی غریبی کی وجہ سے جس میں دین نہیں ہے، دنیا ہے بس. اور عموماً یہ قطع تعلق کی صورت اس وجہ سے بنتی ہے کہ ایک رشتہ دار کہتا ہے فلاں تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا. اس نے کہا وہ تو ہے ہی بغیرت، اس کا تو کام ہی یہی ہے بس، نہیں شکل دیکھنی. اچھا بھائی اب ختم. اس سے پوچھا؟ اس سے جا کے پوچھا نہیں. حالانکہ شریعت نے ہمیں اصول سکھایا کہ اگر کوئی معاملہ ہو تو دونوں کو جمع کرو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس نے کہا نا کہ اس نے کہا ہے اس کو بھی بٹھاؤ، اور جس نے کہا ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے کہا ہے اس کو بھی بٹھاؤ. اب کہے کہ ہاں بھائی اب بتاؤ یہ کیا کہہ رہا تھا، پھر ذرا نقل کر کے دکھا دے. یا اگر یہ نہیں کر سکتا تو اس کو کہے دو گواہ لے کر آؤ، تم یہ بات لکھ کر دے دو اور دو گواہ اس پر لا دو کہ اس نے تمہارے بارے میں یہ بات کہی ہے. جھگڑا ختم ہو جائے گا کہ نہیں بھائی؟ جس نے کہا اس سے پوچھو، اور ایسی بات سنے نہیں. سارا جھگڑا اس لیے کہ سنتے ہیں، وہ سنے نہیں. کہا ٹھیک ہے، کہا بتاؤ، یہ سامنا آمنا کرا دو. ہاں بھائی کیا کہا اس نے؟ پھر اسے پوچھو بھائی آپ نے کیوں کہا؟ تو بتائے گا بھائی میں نے یہ نہیں یہ کہا ہے، یہ بات. سب ختم. ایسے سامنا کرا دے جھگڑا ختم. تو قطع رحمی یعنی رشتے داروں سے قطع تعلق کرنے والا، جبکہ دین نہیں ہے وجہ، دنیاوی معاملات بس چھوڑ دیا، ایسا شخص بھی شعبان کی برکات سے محروم رہے گا. اور انہی محروم رہنے والے شخصوں میں سے وہ بھی ہے جو کہ اس بالے اظہار کرتا ہے. اس بالے اظہار کیا ہے؟ اپنے لباس کو، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، کھڑے ہونے کی حالت میں اور چلنے کی حالت میں، ان دو حالتوں میں اپنے لباس کو شلوار سے نیچے لٹکانا. یہ کام کرنے والا شخص بھی شعبان کی برکات سے محروم رہے گا. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ جتنا حصہ ٹخنے کا اوپر سے آنے والے لباس سے چھپے گا اتنا حصہ جہنم کی آگ میں جلے گا. اور بھی احادیث مبارکہ آئی ہے جس میں منع کیا کہ تکبر کی وجہ سے مت کرو. اب اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جی میرے اندر تکبر نہیں ہے اس لیے میں ایسے ہی لٹکاتا ہوں، تکبر نہیں ہے میرے اندر، تو یہ انکار کرنا خود تکبر کی علامت ہے. اور یہ مسئلہ صرف مسجد کے لیے نہیں ہے، نماز کے لیے نہیں کہ مسجد میں آئے شلوار ٹخنے سے اوپر کی، ابھی مسجد سے باہر نکلے نہیں شلوار دوبارہ نیچے کر دی. تو آپ سوچیں شعبان شب برات کتنی بڑی مبارک ایک دن اور ایک رات، لیکن اپنے ٹخنے، اپنا لباس ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا ان برکات سے محروم رہتا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. جس گناہ سے کہ جب کیا ہے اگر ہم نے نیچے کر لیا، لیکن اس کی وجہ سے ہم اللہ تعالی کی طرف سے مغفرت سے محروم ہیں. کہ فرمائے کہ اللہ تعالی نظر رحمت سے نہیں دیکھتے اس کو. اور ایک صحابی سے عجیب فرمایا کہ لا تسبل، اس بال مت کر، یعنی ٹخنے نہ چھپا، ٹخنے سے نیچے اپنے لباس کو نہ لٹکا، کہ ان اللہ لا يحب المسبلین، اللہ تعالی اس بال ادار کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتے. ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا انی حمش الساقین، میری پنڈلیاں سوکھ گئی ہیں، بیماری ہو گئی ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے ٹخنے چھپا لوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت نہیں دی، اور کیا فرمایا؟ فرمایا بیماری اللہ کی طرف سے ہے اور نافرمانی تیری طرف سے ہے، اس کو بھی اجازت نہیں دی. اور ایک صحابی سے عجیب فرمایا کہ ان کے ٹخنے لٹکے ہوئے تھے، چھپے ہوئے تھے، لباس نیچے لٹکا ہوا تھا. آپ نے عجیب جملہ فرمایا، بڑا عاشقانہ محبت بھرا جملہ فرمایا، اما لکا فی اسوۃن، کہ تیرے لیے میرا نمونہ کافی نہیں ہے کہ نبی کی لباس ٹخنوں سے اوپر ہے اور نبی کا غلام، نبی کا عاشق، نبی کا صحابی، اس کا لباس نیچے لٹکا. ہم عاشق رسول کہلائیں اور ہمارا لباس ٹخنے سے نیچے لٹکا ہو، تو ایسا شخص اپنے ٹخنے سے نیچے لباس لٹکانے والا، اس بال اظہار کرنے والا، یہ بھی شعبان کے اس مبارک رات میں مغفرت حاصل نہیں کر سکے گا. اور انہی لوگوں میں سے جو کہ اس مغفرت حاصل نہ کرنے والوں میں سے لوگ وہ بھی ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کے بارے میں پوچھا لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ تعالیٰ سورہ لقمان نازل کی. اس کے اندر ذکر کیا کہ لقمان علیہ السلام کے قول کو جمہور کا راجع قول یہی ہے کہ یہ نبی نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ تعالیٰ نے پیشکش کی تھی کہ نبوت دے دے یا حکمت لے لو، تو انہوں نے حکمت کو ترجیح دی. کسی نے پوچھا کہ آپ نے نبوت کیوں نہیں لی جبکہ آپ کو نبوت مل رہی تھی، فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت دینی تھی تو خود دے دیتے، مجھ سے کیوں پوچھا، جب مجھ سے پوچھا تو میری ذمہ داری ہوگی. اگر اللہ تعالیٰ خود عطا فرماتے تو اللہ تعالیٰ خود بھی ہی اسمت نبوت بھی عطا فرماتے، یعنی حفاظت نبوت بھی فرماتے. اور مجھ سے پوچھنا تو میں کیسے اس بوجھ کو اٹھاؤں، خود اللہ تعالیٰ مجھے نبی بنا دیتے. حکمت لی. اللہ تعالیٰ نے ان کے اقوال کو ذکر کیا، بیٹے سے فرمایا نشکر لی، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا کہ نشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا شکر ادا کرو، کتنی بڑی نعمتیں، کائنات، ایمان، تمہاری جان، کتنی نعمتوں سے ہم نے تم کو نوازا، ہر گھڑی کی جو سانس عطا فرما رہے ہیں، یہ کتنی بڑی نعمتیں دے رہے ہیں ہم تمہیں، تم میرا شکر ادا کرو. اور ساتھ میں کیا فرمایا، ولی والدیک، اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. اب آپ بتائیے اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کے ساتھ انشکر لی ولی والدیک، اللہ تعالیٰ نے والدین کا ذکر کیا کہ والدین کا شکر ادا کرو کہ جس طرح سے ماں نے پالا رکھا 9 مہینے، پھر وہ تکلیف، پھر وہ شیر خاری کا جو زمانہ گزارا، کس طرح تربیت کر کے، کس کس طریقے سے تمہاری تربیت کی. اور ایک شخص نے ایک عجیب بات کی، ایک عالم نے ایک عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ دیکھو ماں باپ پالتے ہیں، بچے کمزور ہوتے ہیں، ماں باپ پالتے ہیں کہ میرے بچے کو زندگی مل جائے، اور جب ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں اولاد ان کی خدمت کرتے ہیں کہ یہ کب مریں گے. فرمایا کتنا بڑا فرق ہے کہ والدین زندگی کے لیے خدمت کرتے ہیں اور اولاد مرنے کے لیے خدمت کرتے ہیں، کتنا بڑا فرق ہے. لہذا نشکر لی ولی والدیک، میرا والدین کا شکر ادا کرو، اور منع فرمایا کہ ان کی نافرمانی مت کرو، لیکن ساتھ فرما دیا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر یہ تم پر کو سختی کرے کہ تم میرے ساتھ شرک ٹھہراؤ، یعنی میری کسی نافرمانی کرو، تو تم ان کی نفلات ہوتی ہے، ہرگز ان کی بات مت مارنا. کیا فرمایا؟ ہرگز بات مت ماننا. لیکن اس میں بھی ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ اگر ماں باپ کوئی نافرمانی، اللہ تعالی کی نافرمانی کا حکم دیں، اس وقت میں بھی ان کو جھڑکنا یا ان سے بدتمیزی کرنا اس وقت میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے. یعنی اگر نافرمانی کا حکم دے تو ان کی بات تو نہ مانے لیکن اپنے تیور اپنی زبان اپنی حرکت سے ان کی نافرمانی بھی نہ کرے. دیکھا آپ نے صاحب کندھے بھی ایسے نہ اچکائے کہ یوں کیا, زبان سے تو کچھ نہیں کہا لیکن بھوے بھی نہ تے ماتھے پہ بل بھی نہ آنے پائے کندھے بھی ایسے نہ کرے. اس طرز کو بھی منع کیا, یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. ماں باپ کے سامنے اتنا بھی نہ کرے تو ماں باپ کا نافرمان بھی یہ شعبان سے محروم رہے گا شعبان کی برکات سے. لا الہ الا اللہ. اور اسی طریقے سے دو شخص رہ گئے بس جن کا ذکر کر کے ختم کرتا ہوں. اور اس بات کو یاد رکھیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ گویا رمضان کی تیاری ہے, ان گناہوں سے توبہ کرے اور تمام گناہوں سے توبہ کرے. تو کیا مطلب, اگر اس شعبان کی اس برکت کو لے لے گا تو یہ شخص رمضان شریف کی پہلی گھڑی آتے اس پر رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا. یعنی پہلے سے خبردار کر دیا, یہ رات گویا کہ تیاری ہے رمضان کی کہ تم یوں کرو کہ گناہوں سے بچو. کہ ایک آدمی ڈرے گا, اچھا شب برات کی اتنی برکات سے میں محروم رہوں گا, ارے چھوڑو اس مصیبت کو. تو جس نے اس مصیبت کو چھوڑ دیا, گناہوں کو ترک کر دیا, بس رمضان شریف کی پہلی گھڑی آتے ہی اس پر رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا. یہ ہے رمضان کی تیاری. اب دو لوگوں کا ذکر آخر میں جو برکات سے محروم رہتے ہیں. اس میں ایک ہے شرابی, شراب پینے والا. کہ جی شراب پیتے ہیں ہمارے غم بھول جاتے ہیں. اچھا اگر غم بھول جاتے ہو تو نشہ اترنے کے بعد پھر کیا یاد آتا ہے؟ تجھے تیری ماں کی ماں یاد آتی ہے کیا؟ نانی یاد آتی ہے کیا؟ یا اللہ یاد آتا ہے؟ جس کو اللہ تعالی نے حرام فرمایا وہ حرام ہے. اور اسی میں نشے جو دوسرے ہیں, دوسری قسم کے نشے وہ بھی شامل ہیں. نشوں سے بھی بچے, مثلا سگریٹ کا نشہ یا سگریٹ کو بھر کے پینے کا نشہ. اور یہ تمباکو کی جتنی قسمیں ہیں, میرے شیخ رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ جدہ سے مدینہ شریف, مدینہ شریف سے مکہ سے مدینہ شریف, مدینہ شریف سے جدہ ایک ہی ٹیکسی میں حضرت کو جلدی واپس آنا تھا. تو جو ڈرائیور تھے وہ پاکستان کے خان صاحب تھے. تو مدینہ شریف حاضری دے کے جب رستے میں ایک ہوٹل پہ رکے تو وہاں پر کچھ عرب لوگ حقہ پی رہے تھے, شیشا حقہ. تو وہ خان صاحب نے حضرت سے کہا, وہ کہ حضرت یہ دیکھیے ان عربوں کو دیکھیے, یہ حقہ گڑ گڑاتے ہیں, یہ دیکھیے کس کام میں لگ گئے. تو میرے شیخ رحمت اللہ نے مسکرا کر فرمایا کہ خان صاحب حقے میں اور نسوار میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. تو اس کو نسوار کا نام سنا تو اس نے کہا اچھا کہ وہ کیا, کیونکہ وہ حضرت دیکھ رہے تھے اس کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد چنڈی بنا کے ڈال رہا تھا. کہا مولانا صاحب وہ کیسا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ خان صاحب بات یہ کہ حکا بڑ 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 کرتا ہے اور نسوار خاموش مزہ دیتا ہے. بات ایک ہی ہے. اب آپ تصور کریں کہ جھاڑو کے تنکے میں لگا کر چھپکلی کو کھلا دیں, پٹ سے گر جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو نشہ تو نشہ ہے, اس لیے تمام نشے یہ گٹکے کی شکل میں ہو یا وہ جو پنی میں آتی ہے اس کو ایک سانپ کو دیکھا یوں کھاتے ہیں, یعنی دانتوں میں رکھ کے کھینچ لیتے ہیں. میں حیران ہوا یہ کیا اسٹائل ہے. کہہ رہے یہی تو اسٹائل ہے, اس کا نام جی ایم اسٹائل ہے, جی ایم گٹکا. اور اب تو ماشاءاللہ نسوار پر اتنی ریسرچ ہوئی کہ ماڈرن نسوار بھی آ گئی. تارا ہاں بڑی ماڈرن پنی میں بندی ہوئی. واقعی کتنی خان صاحب کی مقبولیت ہے عالم میں. تو شراب سے اللہ کے لیے, اللہ کے لیے اللہ کی مانے, اپنی جانوں کو محروم نہ کرے مسلمان ہم سب لوگ. اور آخری جس کا اور بھی ذکر آیا, ایک اور جس کا ذکر ہے وہ ہے زانی کا, زنا کرنے والا, کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا تک فرمایا کہ لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اس نے منع کیا کہ آنکھوں سے مت دیکھو. جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ شروع میں مضمون چلا تھا کہ کس کی اصلاح کیسے کرنی ہے. یہ ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے کہ ہم اصلاح کریں گے. عورت کو دین سکھائیں گے, نہ محرم کو. وہ بھی پتا چلا دین سکھاتے سکھاتے اسی پہ چڑھ گئے. اس لیے منع کیا کہ ان سے تنہائی مت کرو, ان کو مت دیکھو, نہ واٹس ایپ پہ بات کرو اور نہ ایس ایم ایس. اتنے ماہر ہو گئے ہیں لوگ کہ کیا بتائیں, شیخ کے پاس بیٹھ کے بھی ایس ایم ایس چلتے رہتے ہیں نافرمانی کے. یعنی یہ وہ شخص ہے کہ جو بارش کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے, اسی رحمت کی بارش میں اس پر عذاب کے جوتے پڑ رہے ہیں. تو زنا اور اس کے مقدمات, اس سے بچے. تو جو ان چیزوں سے بچے گا, شعبان کی مغفرت کی جس کو ملے گی, اور گناہ کبیرہ سے بچے گا, پھر اس کے لیے رمضان کے تو دروازے کھلے ہوئے. اگر ابھی ہم مجھ سمیت ان قسم کے تمام گناہوں سے توبہ کر لیں, یعنی گناہ کبیرہ جتنے ہیں اس سے سب کے سب اگر ہم توبہ کر لیں, تو دیکھو رمضان شریف کی پہلی گھڑی شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش کیسی ہم پر ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے دلوں کو نرم فرمائے, ہمارے دلوں کو راغب فرمائے, اور ہمارے قلوب کو جذب فرما کر اللہ تعالیٰ 100% اپنا فرمانبردار بنا لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحابه وبارك وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا الله اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرما. یا اللہ آپ نے اپنی فرمانبرداری کی کتنی حجتیں ہم پر تمام فرمائی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی تیاری ہمیں رجب کے مہینے سے کرائی. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ ہمارے لیے رمضان کو خیر و برکتوں کا مہینہ فرما, اور یا اللہ تعالیٰ اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما. ہم میں سے جس نافرمانی اور گناہ کی عادت ہے, یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں اس سے مکمل خلاصی چھٹکارا عطا فرما. 100% ہم سب کو اپنا فرمانبردار بنا, اچھے اخلاق عطا فرما. اور یا اللہ تعالیٰ اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرما, اپنے بڑوں کے یا اللہ ادب کی توفیق عطا فرما, چھوٹوں پر شفیق اور مہربان فرما, ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما. اور یا اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو ہماری مغفرت کا, اپنی رحمت کا, اور ہماری یا اللہ دینی ترقی کا ذریعہ بنا دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اذان ہوگی, اذان کے بعد سنت کے لیے وقت دیا جائے گا.